Canım Hüseyin, canım Hüseyin, canım Hüseyin, canım Hüseyin, canım Hüseyin, canım Hüseyin, canım. Selam ey babe rahmet, babe cennet. Selam ey babe rahmet, babe cennet. Selam ey rahbar.
La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا ذي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين الميامين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلى الله عليه وسلم. عزیزان محترم، موضوع سخن ہے عرفان عبادت، جس کے ذیل میں ہم نے گزشتہ مجالس اعضاء میں کچھ عبادت کی خصوصیات کو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی. اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ہم عبادت کی ظاہری شکل و صورت سے آشنا ہیں، لیکن عبادت کے اسرار اور عبادت کے اثرات اور عبادت کے فوائد سے ناشنا ہیں، اور جتنا ان چیزوں سے انسان آشنا ہوتا چلا جائے گا اتنا ہی عبادتوں میں لطف بڑھتا چلا جائے گا. اسے ہماری دعاؤں میں لذت عبادت کے عنوان سے تعبیر کیا گیا ہے، اور دعاؤں میں یہ تاکید کی ہے کہ انسان بارگاہ پروردگار میں یہ اقرار کرے کہ پروردگار، ہم جتنی بھی عبادت کرتے ہیں لیکن تیرا حق جو عبادت کا ہے وہ ادا نہیں ہوتا. جسے ختم مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ جملہ مشہور ہے، ما عرفنا کا حق معرفت و ما عبدنا کا حق عبادت. وہ نبی جس نے بہت عبادتیں کی ہیں، جس کی عبادت کی تعریف پروردگار عالم نے قرآن مجید میں کی ہے، وہ اقرار کر رہے ہیں کہ پروردگار تیری عبادت کا حق ہم نے ادا نہیں کیا ہے. یہ تصور اسی وقت انسان کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے جب انسان عبادت کی خصوصیات سے آشنا ہو جائے، عبادت کے اسرار سے آشنا ہو جائے، تو وہ اپنی گردن پر فرض سمجھ کر عبادت نہیں کرے گا بلکہ پروردگار عالم کو عبادتوں کا اہل سمجھ کر عبادت کرے گا. نہ اس کی عبادت تاجرانہ ہوگی جنت کے شوق میں، نہ اس کی عبادت غلامانہ ہوگی جہنم کے ڈر سے، بلکہ عبادت کو اس لیے ادا انجام دے گا کہ وہ اللہ کو چاہتا ہے، وہ اللہ سے عشق کرتا ہے، اس نے نعمتیں دی ہیں، اس نے نعمتوں سے نوازا ہے، اس لیے ہمیں عبادت کی طرف آنا، اس نے بلایا بھی ہے. وہ بڑا کرم پرور عالم نے یہ کیا کہ ہمیں شکر کا انداز، عبادتوں کا سلیقے کا پتہ نہ چلتا اگر وہ خود نہ بتاتا. اگر ہمیں وہ خود نہ بتاتا کہ کس طرح شکر بجا لانا ہے تو ہمیں انداز کا ہی بتانا چلتا، کس طرح ہم اتنی نعمتیں جو اللہ سے ہم حاصل کر چکے ہیں کہ کس طرح ہم اللہ کا شکر ادا کریں، طریقہ کیا ہے، سلیقہ کیا ہے، اگر وہ خود نہ کہتا کہ اس طرح وجہ لاؤ تو شاید ہمیں شکریہ کا حق اور طریقے کا پتہ بھی نہ چلتا. پروردگار کس طرح شکریہ ادا کریں؟ تو پروردگار عالم نے کہا اس طرح ادا کرو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین. یہ آیت اور اس کا یہ معنی اور یہ مفہوم جس طرح توجہ کرے گا انسان تو پتہ چلے گا کہ اگر پروردگار ہم یہ نہ سکھاتا کہ کہو الحمد للہ رب العالمین تو شکر کے انداز کا بھی ہمیں پتہ نہ چلتا. کتنا کرم کیا پروردگار عالم نے، ایک تو نعمتوں سے نوازا اور اس کے بعد شکر کا طریقہ سکھایا، اور عبادت کیسے انجام دی جاتی ہے، انبیاء کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا اور کہا کہ ان کے سامنے تم نماز پڑھ کے بتاؤ، یوں عبادت انجام دی جاتی ہے، روزہ رکھ کے بتایا یوں روزہ رکھا جاتا ہے، نہ تو آیت نازل کی، شکر کا عبادت کا سلیقہ سکھایا اور ایک آئینہ بھی دکھا دیا ہمارے لیے کہ جیسے رسول عبادت کر رہے ہیں ویسے عبادت کرو، جیسے علی عبادت کر رہے ہیں ویسے عبادت کرو، جیسے حسن عبادت کر رہے ہیں ویسے عبادت کرو. ایک طرف تحریر کے ذریعے سے سمجھایا تو دوسری طرف تقریر کے ذریعے سے سمجھایا، تصویر کے ذریعے سے سمجھایا. قربان جائے ہماری جانیں خصوصاً مذہب تشیع پر کہ جہاں تحریر بھی ہے تصویر بھی ہے، تحریر بصورت قرآن ہے، تصویر بصورت اہل بیت ہے. صلوات پر محمد و آل محمد. تحریر بصورت قرآن اور تصویر بصورت اہل بیت ہے. قرآن پڑھتے چلے جاؤ، اہل بیت کی زندگی کو دیکھتے چلے جاؤ، یہ بتائیں گے قرآن یہ کہے گا کہ عبادت کیا ہے، اور اہل بیت عمل کر کے بتائیں گے کہ عبادت کیسے انجام دی جاتی ہے. کوئی مقصد باقی نہیں رہا، کوئی بہانہ باقی نہیں رہا، کوئی ایکسکیوز باقی نہیں رہا کہ بندہ یہ کہے کہ نہ مجھے عبادت کا پتہ ہے اور نہ طریقے کا پتہ ہے. پروردگار عالم نے قرآن کے ذریعے سے، کردار اہل بیت کے ذریعے سے سارے ایکسکیوزز کا دروازہ بند کر دیا. اب ہمارے لیے کھلی کتاب ہے زندگی، جو اسلام کے بارے میں زندگی گزارتے ہیں ہمارے لیے کھلی کتاب ہے، نہ اس میں نہ کنفیوژن ہے، نہ کوئی ڈیڈ اینڈ ہے، نہ کوئی ایکسکیوز کے لیے کوئی جگہ باقی رہی. پروردگار عالم نے رہبروں کے ذریعے، مراجع کے ذریعے سے، علماء کے ذریعے سے پیغام امت تک پہنچا دیا. عبادت کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے یہ ہم بیان کرتے چلے جا رہے ہیں. پہلی خصوصیت عبادت کی ہم نے بتایا کہ عبادت آگاہانہ ہو، علم کے ساتھ ہو، معرفت کے ساتھ ہو، اور معرفت دوسری خصوصیت ہے عاشقانہ عبادت انجام دے. عشق کا تعلق بھی معرفت سے، محبت کا تعلق بھی معرفت سے. جتنی معرفت بڑھتی چلی جائے گی اتنی ہی محبت بڑھتی چلی جائے گی. اگر ماں باپ کس مثال میں دوں، اگر ماں کون ہے باپ کون ہے انسان جاننا شروع کر لے، پہچاننا شروع کر لے، ان کی محنتوں سے آگاہ اور آشنا ہونا شروع کر لے تو ان کا خیال رکھنا بھی انسان شروع کرے گا. اس لیے کہ جتنی معرفت بڑھتی چلی جائے گی اتنی ہی محبت بھی بڑھتی چلی جائے گی. بعض آیتوں میں قرآن مجید کے جو شکر کی آیتیں ہیں اس آیتوں میں اشارہ کیا جب بندہ 40 سال کا ہوگا، جیسے حضرت یوسف اور حضرت اسماعیل جب 40 سال کے ہوں گے تو پروردگار عالم نے کہا اب ماں باپ کا شکریہ ادا کرو. لما بلغ السعی یا اشد بہ اربعین، جب 40 سال کے ہوں گے تو پروردگار عالم نے کہا اب سجدے میں جاؤ، اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرو. رب اعوذنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی. پروردگار مجھے توفیق دے کہ جو نعمتیں تو نے مجھے دی اس کا شکریہ ادا کرو، اور والدین کی جو نعمت تو نے مجھے دی اس کا بھی شکریہ ادا کرو. تب جب 40 سال کی ہو گئے، علماء کرام نے اس کی تفسیر میں کہا کیوں انتظار کیا گیا 40 سال تک، اس لیے جب خود باپ بن جاتا ہے انسان تب پتا چلتا ہے کہ بچوں کی پرورش کا مرحلہ کیا ہے. جب خود 40 سال تک جب انسان اس سٹیج سے گزر جاتا ہے، جب وہ خود باپ بن جاتا ہے یا خود عورت ماں بن جاتا ہے، اس کو پتا چلتا ہے بچے کی تربیت کسے کہتے ہیں، بچے کا دکھ کسے کہتے ہیں، بچے کا سکھ کسے کہتے ہیں، کس طرح اسے پالنا ہے، کس طرح اسے بڑا کرنا، کتنی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے. جب وہ احساس کریں گے تو اپنے ماں باپ کی طرف خیال کریں کہ ماں باپ کہتے ہیں تو ہماری طرف بڑھے گی، تو خود بخود انسان اس کے دل میں محبت بڑھتی چلی جائے گی. تو اس کی طرف ہم اشارہ کیا کہ عبادت عاشقانہ، تو بات یہاں تک پہنچے گی، پہنچی کہ کئی دن مجلس میں ایک انسان ہے محب بنے اور دوسرا ہے محبوب بنے. ایک انسان چاہنے والا، اللہ کو چاہنے والا، رسول کو چاہنے والا، ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کو چاہنے والا، ایک ذمہ داری انسان کو چاہنے والا بنے، جس کی طرف قرآن نے بھی بلایا ہے، اہل بیت نے بھی بلایا ہے، اس کی طرف اشارہ کیا ہے. یہ بھی کردار ہم ایسا کرے اپنا کہ خود اہل بیت بھی ہم کو چاہے، خود اللہ بھی ہم کو چاہے، ہم اللہ کے محبوب بندے بن جائیں. ہم اللہ کے رسول کے محبوب بندے بن جائیں, ہم اہل بیت کے محبوب بندے بن جائیں, ہم ہیں محب, اہل بیت ہیں محبوب, وہ ہو جائے محب اور ہم ہو جائے محبوب. دو ذمہ داریاں ہوتی ہیں, ایک ذمہ داری محب ہونے کی ذمہ داری ہے, ایک ذمہ داری ہے محبوب ہونے کی. یعنی میں دوسرے لفظ میں کہوں, ایک ہے رہبر کو تلاش کرے اور ایک ہے رہبر جنہیں تلاش کرے. لیکن ذمہ داری ہوتی ہے لیڈر کو تلاش کرے, میرا رہبر کون ہے ڈھونڈتا ہوا جائے, وہ رہبر تک پہنچ جائے, میرا امام کون ہے ڈھونڈتا ہوا جائے اپنے امام تک پہنچ جائے, مجھے راستہ دکھانے والا کون ہے ڈھونڈتا انسان جائے اپنے حادی تک پہنچ جائے. کبھی ہوتا ہے امام اسے ڈھونڈ رہے, امام اسے تلاش کرو, ایسا بھی مقام آتا ہے کہ امام اسے ڈھونڈ رہے ہو. ہاں ہم یہ مقام بھی آتا ہے کہ امام کبھی کبھار اپنے اصحاب کو ڈھونڈتے ہیں, کبھی کبھی دعائیں بھی مانگتے ہیں کہ ہمیں ایسے اصحاب دے جو ہمارا ساتھ دے, کبھی کبھی امام خط کے ذریعے سے پیغام کے ذریعے سے ہمیں ڈھونڈتے ہیں. یہ دونوں کتاب ہمیں کربلا میں نظر آئے. جو امام کو ڈھونڈ رہا ہے اسے حر کہتے ہیں, جسے امام ڈھونڈ رہے ہیں اسے حبیب کہتے ہیں. دونوں کردار ہمارے پاس ہے. ہو تو کہہ سکتے ہیں ہم محب کا کردار, مثال کے طور پر میں دے رہا ہوں, ہو تو کہہ سکتے ہیں کردار محب کیسے ہوتا ہے کہ جیسے امام کو تلاش کرے, حبیب کی زندگی کا مطالعہ کرے تو امام خط لکھ کر بلا رہے ہیں. وہی امام جسے کہہ رہے ہیں امام کی تلاش, چلے جانا چاہتے ہیں چلے جاؤ میں چراغ دور کر دیتا ہوں, وہیں پر امام خط لکھ کر بلا رہے ہیں حبیب کو. اس کا مطلب یہ کہ حبیب کا کردار اتنا بلند ہے کہ امام وقت حبیب کو یاد کر رہا ہے. کردار محبوبیت ہے, انسان اپنے کردار اتنا بلند کرے امام اسے یاد کرے. ہو رہے ہیں جو امام کو ڈھونڈ رہے ہیں, حبیب جو ہے جسے امام ڈھونڈ رہے ہیں, تو ہماری ذمہ داری یہاں پر کہاں, ہماری ذمہ داری ہم جائیں اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کریں کہ ماں باپ نے ہمارے لیے ایک کردار آسان کر دیا ہے, وہ کردار ہے حضرت حر کا کردار. کیا ہمارا امام کون ہے, ہمارے امام کون ہے, ہمارے معصوم کون. جب ہم ماں کے آغوش میں تھے تو ہمارے ماں نے ہمارے باپ نے ہمیں بتا دیا, 5, 12, 14, 18, 72 یہ بتا دیا, نام بھی بتا دیے, کردار بھی بتا دیا, ان کے کرداروں بھی بتا دیا. ہر کا کردار ہماری ماں باپ نے ہمارے لیے آسان کر دیا. اب جو مرحلہ ہے وہ حبیب کا کردار بنا کہ ہم اپنے کردار کو اتنا بلند کریں کہ کل امام حسین نے حبیب کو یاد کیا تھا تو آخری امام ہمیں یاد کرنے لگے. سلوات پڑھو محمد علیہ. مرحلہ مشکل نہ ہو جائے, محبوب بنے کہ امام وقت بھی ہمیں یاد کرے. امام وقت یاد کرتے ہیں, جی امام وقت بھی یاد کرتے ہیں. امام کو کہتے بھائی بات ہے, امام وقت دعاؤں میں یاد کرتے پر میرے ناصر کے نام, میرے ناصر کا وجود, میرے ناصر کا کردار کیسا ہو وہ دکھا دے, تاکہ وہ انتظار کر رہے ہیں کہ وہ ایسے تیار ہو جو امام وقت بنائے. امام کو ایسے ناصر چاہیے, اس لیے امت کے لیے امام چاہیے, امام کے لیے امت چاہیے. اگر امام ہے امت نہ ہو تو مولا کہنا 25 سال گھر میں بیٹھ جائیں گے. موجود کو تاریخی دن میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں. اگر امام ہے امت نہ ہو, کوئی ساتھ دینے والا نہ ہو, قیام کرنے والا نہ ہو, لبیک کرنے والا نہ ہو, امام وقت بھی 25 سال گھر میں بیٹھ جاتا ہے. اگر امت ہے امام نہ ہو تو امت گمراہ ہو جاتی ہے. یہ ہوا مسلمانوں کا حال, اکثر لوگوں نے آج بھی جو ہو رہا ہے, کئی لیڈر بھی ہے کہ بعض امت ہی کرتے ہوئے ایران کے انقلاب کو مصر کے انقلاب سے ملایا ہے. تو ایران کا انقلاب آیا, ایران میں انقلاب آیا, 33 سال ہو گئے, 33 سال ہو گئے, کوئی ہلا نہیں پا رہا ہے, لیکن مصر میں انقلاب آیا, اچھی طرح سے انقلاب آیا, کہ پرانے مسلم بڑے گئے تو اسی پر, لیکن 1 سال کے اندر سارا انقلاب ختم ہو گیا. فرق کیا ہے دو انقلابوں میں, اس انقلاب میں ایران کے انقلاب میں مصر کے انقلاب میں فرق کیا ہے؟ دو فرق بتاؤ. ایک امت کا فرق ہے, دوسرے ایمان کا فرق ہے. امت کا فرق کیا ہے؟ وہاں پر مذہب تھا ظاہری طور پر, مذہب میں روح نہیں تھی. اگر وہاں کے لوگوں کے اندر مذہب کے ساتھ کربلا کی روح ہوتی تو انقلاب کا انداز ہی الگ ہوتا, اور امت کے ساتھ اگر کوئی اچھا لیڈر ہوتا تو یہ انقلاب برباد نہ ہوتا. امت اگر حضر نہ ہو مہینوں میں مہینوں میں دنوں میں انقلاب برباد ہو جاتا ہے. تو اس انقلاب کو بچانے کے لیے امت چاہیے اور رہبر چاہیے. امت اور رہبر جب دونوں ملتے ہیں تو انقلاب پیدا ہوتا ہے. کہ امام انتظار کرو, میرے لیے 313 لوگ چاہیں گے تو تمہیں قیام کرو, اگر وہ 313 نہ ہو تو پھر امام کس کے ساتھ قیام کرے؟ مطلب کہہ رہے ہیں امام دنوں میں 313 نہیں ہے, 313 ایسے چاہیے جیسے حبیب مل سکے کہ امام قیام کر سکے, ہر لوگوں کو چاہیے کہ امام قیام کر سکے. ایک تو محب ہونا, دوسرا ہے محبوب ہونا, کہ محبوب بننے کی کوشش کریں. کس طرح ہم محبوب بن سکتے ہیں؟ تو یہ سوال ہے, ان شاء اللہ ہم کوشش کریں گے آج کی مندر میں مسئلہ حل کریں کہ کس طرح ہم اپنے کردار کو سجائیں کہ ہم محبوب ایمان بن جائیں, ایمان بھی ہمیں چاہنے لگے. پروردگار عالم نے قرآن مجید میں کچھ آیتوں کی طرف آیتوں نے اشارہ کیا ہے صفات کا, اور کہا کہ ان صفات کو اپناؤ تو تم میرے محبوب بن جاؤ. تو اللہ کا محبوب یعنی رسول کا محبوب, رسول کا محبوب یعنی ایمان کا محبوب. یہ سلسلہ ہے ولایت کا, یہ پوری سلسلہ ہے. اللہ کا محبوب رسول کا محبوب, رسول کا محبوب علی کا محبوب. اور دوسری طرف سے بھی سلسلہ چلتا ہے کہ علی کا چاہنے والا رسول کا چاہنے والا ہوگا, رسول کا چاہنے والا اللہ کا چاہنے والا ہوگا. تو دونوں طرف سے سلسلہ ولایت اور اطاعت کا چلتا ہے, عطی اللہ و عطی رسول و علی الامر. تو سوال یہ ہے وہ کون سی صفات ہے جن کو ہم اپنائیں تو پروردگار کہتا ہے کہ یہ میرے محبوب ہیں, میں ان کو چاہتا ہوں, میں ان کا محبوب ہوں. چلو قرآن کی آیتیں دیکھیں, جتنی آیتیں مجھے یاد آئیں گی آپ کی خدمت میں پیش کروں. پروردگار عالم قرآن مجید میں فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. کہیں بھی نماز کا, روزے کا, عبادتوں کا ذکر نہیں ہے. ان عبادتوں کا ذکر ہے, عام طور پر اس کو عبادت سمجھتے ہی نہیں. ہم لوگ عبادت ہندو سمجھتے ہیں, ریچوئل عبادت ہیں. لیکن عبادت کا معنی تو لفظ ہمارے ذہن میں ٹکراتا ہے, تو وہی چیزیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں جو ہم انجام دیتے ہیں, جیسے نماز, روزہ, حج, زکات, فوج, اسے ہم عبادت سمجھتے ہیں. عبادت کا دائرہ بہت وسیع ہے, قرآن کہتے ہیں وہی عبادتیں ہیں. لیکن میں قرآن کو کن عبادتوں پر اشارہ کر رہا, عام طور پر معاشرے میں ان عبادتوں پر توجہ نہیں ہوتی. وہ کون سی عبادتیں ہیں؟ قرآن سب سے پہلی شرط ہے محبت, کہ اگر تم میرے محبوب بننا چاہتے ہو تو خطا سرزد ہوتی ہے جب زندگی ہے, تو خطا پر اصرار نہ کرو, خطا کا اعتراف کرو. دو چیزیں ہیں, اصرار خطا پر, غلطی ہو گئی تو میں صحیح ہوں, پھر غلطی ہو گئی تو ان کو کہو غلطی ہو گئی. یہ اصرار کا گناہ, یہ تھا اعتراف کا گناہ. پہلا جسے کہتے خطا پر خطا کا اعتراف, مجھ سے غلطی ہو گئی. جو انسان جس وقت جاگ جاتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ مجھ سے خطا ہو گئی, وہ ترقی کر جاتا ہے. چاہے بزنس میں دیکھ لیجیے, ایجوکیشن میں دیکھیے, جاب میں دیکھیے, کہیں بھی آگے کہہ دے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی تو کہہ دے مجھ سے غلطی ہو گئی, وہی سے آپ کی ترقی شروع. جو اپنی خطا پر رک جاتے ہیں وہ ناکام ہو جاتے ہیں. کوئی کہیں کہ ہم سے خطا سرزد ہوتی ہی نہیں ہے, ایسا نہیں ہوتا. ماحول معصومانہ نہیں ہے. کہتا نا کہ سکا نکال کے جاؤ ایکسیڈنٹ سے بچ جاؤ گے. ہمارے کسی بندے سے کہا کہ سکا نکال کے جاؤ ایکسیڈنٹ سے بچ جاؤ گے, تو اس نے بڑا خوبصورت جملہ کہا, میں سکا نکال کے جاتا ہوں ایکسیڈنٹ سے بچ جاتا ہوں. آنے والا بھی تو سکا نکال جائے, آپ جاگ رہے ہیں, میں سکا نکال کے جا رہا ہوں میں ایکسیڈنٹ سے بچ جاؤں گا. وہ آنے والا بھی تو سکا نکال جائے, وہ اگر میں اس طرح کی گر گیا کیا ہوگا؟ ہم تو ایسا بھی ہوتا نہیں. انسان خطا سے, غلطیوں سے انسان بچ نہیں سکتا ہے, یا خود خطا کر جاتا ہے یا کوئی حدیث سے گر جاتا ہے, اس کی خطا کا الزام اس پر لگ جاتا ہے. انسان کہیں بھی خطا سے اس کو فرار ممکن نہیں ہے. تو بہترین ذریعہ کیا ہے؟ خطا کا اعتراف. اعتراف خطا وہ ہنر ہے جو انسان کی زندگی کو خوبصورت بنا دیتا ہے, بڑا خوبصورت بنا دیتا ہے, گھر میں, معاشرے میں. ہاں مجھ سے خطا ہو گئی, بس وہ ایک جملہ لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر, گھر کے ماحول کو محبت کے ماحول میں بدل دیتا ہے. اصل ہوتا یہ ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ میں خطا کا اعتراف کروں تو میں چھوٹا ہو جاؤں گا. ممکن ہے چند منزل کے لیے میں چھوٹا ہو جائے, لیکن زندگی بھر کے لیے بڑا ہو جائے گا, زندگی بھر کے لیے بڑا ہو جائے. کیا کرو؟ خطا کا اعتراف. توبہ ایک ایسی عبادت ہے جس سے نصیب مومنوں کو ہوتی ہے. ان اللہ یحب التوابین, خصوصاً میں نوجوان جس سے خطا سرزد ہوتے. پر اللہ کہتا مجھے نوجوانوں کی توبہ بہت پسند ہے. یحب التوابین, تو بوڑھوں کی توبہ پسند ہے اللہ کو, بہت پسند ہے اللہ کو. بوڑھوں کی توبہ بھی پسند ہے, ان سے زیادہ نوجوانوں کی توبہ پسند ہے. اور کیوں بوڑھوں کی توبہ, نوجوانوں کی توبہ زیادہ پسند ہے؟ کبھی کبھار پروردگار اہل بیت اشارہ کرنے کی طرف, جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کو آنا ہی ہے, اس کو مصلی پر آنا ہی ہے, وہ آئے گا. اس لیے کہ وہ کہیں بھاگے گا نہیں, وہ آئے گا سزا کرنے کے لیے, وہی مسلم تک آئے گا. وہ مجبور ہو کر آئے گا, نوجوان اختیار کے ساتھ آتا ہے. یہ توبہ اختیار کے ساتھ ہوتی ہے. پروردگار کہتا ہے مجھے وہ توبہ بہت پسند ہے, بہت پسند ہے. با تب توبہ انسان سے خطا سرزد باقی جانے سے خطا سرزد ہوئی نہیں تب بھی کہو استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ, تب بھی کہو استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ. اس لیے نہیں معلوم کہاں سے ہم سے کیا خطا ہو گئی ہو, جب انسان کہتا ہے استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ پروردگار کہتا ہے یہ بندہ مجھے بہت پسند ہے, یہ بہت پسند ہے میرا بندہ, اصرار نہیں کر رہا اس کو گزشتہ امتوں پر عذاب نازل اس لیے رہا کہ وہ گناہ پر مصر تھے, بنی اسرائیل پر عذاب ہے, عذاب پر عذاب اس لیے نازل ہوا کہ وہ گناہ پر اصرار کر کے ہم نے جو کیا وہ نہیں کیا. پروردگار کو یہ ادا پسند نہیں ہے, پروردگار وہ ادا پسند ہے انسان سے خطا ہو جائے کہہ دے پروردگار ہو رہی, پروردگار کہے گا فرشتوں اسے اس پر نعمتوں اور رحمتوں کے دروازے کھول دو. یہ بھی ہونا چاہیے کہ کب پیدا کرے کیسی توبہ کرے. ہم استاد جب ہم مدرسے میں تھے تو امر معروف اور نہی منکر کا سبق وہ پڑھا رہے تھے, تو انہوں نے واقعہ نقل کیا کہ ایک عالم دین سے کہا گیا کہ جائیے وہاں پر بچے ہیں اور ان کو ان کے لیے کلاس لیجیے گا, امر معروف اور نہی منکر کے لیے سبق میں ان کے لیے کلاس لیجیے گا. عمر کی بچوں کی 6 اور 7 سال, وہ عالم دین گئے بچوں کے لیے کلاس میں لینا شروع کیا, بورڈ کے لکھا توبہ, بس سے توبہ 6-7 سال کے بچوں کے لیے, تو توبہ کا درس ختم ہو گیا. استاد نے پوچھا کہاں ہوا, درس آپ نے لے لیا؟ تو وہاں سے بڑے عالم سے بولتا درس لے لیا آپ نے, کہا میں نے درس لیا. کون سا درس لیا آپ نے؟ تو توبہ کا درس مجھے اچھا لگا, میں نے بچوں کے لیے توبہ کا درس لے لیا. تو استاد نے سوال کیا بچوں سے, بتاؤ بچوں توبہ کب کرنا چاہیے؟ ایک منچلا بچہ, سہانا بچہ بیٹھا ہوا تھا مسجد میں, مسجد کلاس میں, اس نے اٹھ کر کہا کہ مولانا پہلے گناہ کرنا چاہیے پھر توبہ کرنا چاہیے. تو بچے نے پہلے گناہ ہوا تو اس کے بعد توبہ ہے؟ نہیں, بچوں کے لیے توبہ کا سبق نہیں ہے جب تک ان کے لیے احساس نہ ہو توبہ کا سبق, انہیں سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. لیکن یہ سبق یہ دینا چاہیے کہ ہم سے خطا سرزد نہ بھی ہو تو ہم نے نعمتوں کا صحیح استعمال نہیں کیا تب بھی توبہ ہے, ہم نے نعمتوں کا صحیح استعمال نہیں کیا تب بھی توبہ ہے. اس کو تفصیل میں جانا نہیں ہے کہ ان اللہ یحب التوابین, پروردگار کہتا ہے توبہ کرنے والے مجھے بہت پسند ہے. دوسری قسم کون سی ہے جسے اللہ پسند کرتا ہے؟ ان اللہ یحب المتطہرین, پروردگار پاک و صاف رہنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے. ایک ہے جسمانی طہارت اور ایک ہے روحانی طہارت, دونوں طہارتیں جب انسان کی زندگی میں آ جاتی ہیں وہ انسان اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے. طہارت اللہ کو بہت پسند ہے, قرآن کو طہارت کے دائرے میں رکھا اللہ, اہل بیت کو طہارت کے دائرے میں رکھا, اور وہی محبوب بنے گا اللہ کا یہ طہارت کے دائرے میں. زبان پاک ہو, آنکھیں پاک ہو, دل پاک ہو, جسم پاک ہو, لباس پاک ہو, اسلام نے جتنی پارٹی کی تبلیغ کی ہے کوئی نہ کوئی اسے تبلیغ نہیں کی ہے. تاکید کرو جسمانی طور پر, روحانی طور پر, جس پاک رہے روح اگر گندی رہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک روح بھی پاک نہ ہو جائے. بعض علماء نے یہ حدیث نقل کی ہے کہ روح کی طہارت کے لیے سب سے بڑا نسخہ ہے محمد و آل محمد پر درود. سلوات پڑھانے کو پڑھوانے کا طریقہ ہے سبھی کے سلوات پڑھے محمد دار. سب سے بڑا تحفہ رشیوں کے پاس ہے, سب سے بڑا ہدیہ پروردگار رشیوں کے پاس ہے وہ درود ہے. جب انسان پڑھتا ہے دل پاک ہونے لگتا ہے, کینہ کپٹ حسد یہ ساری بیماریاں دور ہو جاتی ہے ایک سلوات سے. اگر نہ ہو سلوات میں کمی نہیں, پڑھنے والے کے ارادے میں کمی ہے. بدن پاک ہو پانی کے ذریعے سے, روح پاک ہو سلوات کے ذریعے سے. پڑھ لیا تو اچھی طرح سلوات پڑھیے محمد اللہ. کسی شاعر نے کہا گلے ملو سب درود پڑھ کر حسد کی دیوار توڑ ڈالو, گلے ملو سب درود پڑھ کر حسد کی دیوار توڑ ڈالو, دلوں میں بغض حسد رہا تو حسین کا غم کہاں رہے گا. معافی چاہتا ہوں, دلوں میں بغض حسد رہا تو حسین کا غم کہاں رہے گا, دلوں میں نفرت لبوں پہ غیبت فریبی آنکھیں مکان مزدوری بلا رہے ہو جسے بتاؤ وہ آ گیا تو کہاں رہے گا. آنے والے میں جو جگہ چاہیے وہ جگہ یا تو میرے گھر میں رہے گا یا میرے دل میں رہے گا، میری زبان پہ رہے گا یا میری آنکھوں میں رہے گا. گھر ہمارا غصبی ہے، حق کا امام حق پہ سادہ ہم نے ادا نہیں کیا، زبان سے غیبت ہے، دل میں نفرت ہے، آنکھیں گناہگار، تو آئے گا تو رہے گا کہاں؟ تو میں کیا کروں؟ آنکھوں کو پاک کرو، زبان کو پاک کرو، دل کو پاک کرو، گھر کو پاک کرو. آنے والے کے لیے چوائس رہے، کبھی میری آنکھوں میں رہے، کبھی میری زبان پہ رہے، کبھی میرے دل میں رہے، کبھی میرے گھر میں آ جائے. صلوات کرو محمد والے. مانگ بلانا نبی، مانگ بلانا تو آنے کو آئیں گے، تو کوئی جگہ تو چاہیے، مکین کے لیے مکان چاہیے. تم کیا کرو؟ جسم کو پاک کرو کہ بدن کے درمیان میرے بدن سے خوشبو لے کے اسلام میں پاکی، اس کے بدن میں پاک کرو صحت، اگر چاہتے ہیں بدن میں پاک پاکی کا رکھو. چوتھے امام شب جمعہ پیاز نہیں کھاتے تھے، چوتھے امام شب جمعہ پیاز نہیں کھاتے. اس نے پوچھا تھا مولا کیوں پیاز نہیں کھا رہے؟ کہا روز جمعہ میں نماز کے لیے جاؤں کہیں میرے منہ سے بدبو نہ نکلے جو میرے پہلو میں بیٹھا ہوا مومن کو تکلیف نہ ہو. ظاہری چیزیں دیکھی دیا ہمارا اہل بیت بہت رعایت کی، بہت رعایت کی، بہت رعایت. جسم کو پاک، جو پہلو میں بیٹھا ہوا انسان وہ کراہت کا احساس نہ کرے. اگر میرے بدن سے خوشبو بہتے تو وہ پہلا ہر پڑے بیٹھ گئے. بدن کو پاک کرو، بہت آدمی سے میرا بھوجن نہیں ہے. دل کو پاک کرو، جب دونوں چیزیں پاک ہو جائے گی تو لوگ بیمار کرے گا یہ میرا بہت بندہ ہے. ان اللہ یحب المتطہرین، قرآن کا پیغام طہارت، اہل بیت کا پیغام طہارت، اور وہی انسان کو بروزگار پسند کرتا ہے جو طہارت کے دائرے میں. دو چیزیں ہو گئی، ان اللہ یحب التوابین و ان اللہ یحب المتطہرین. تیسری قسم، فاذا اذنت فتوکل علی اللہ ان اللہ یحب المتوکلین. جب تم نے ارادہ کر لیا ہے تو قیام کرو. اگر اسلام کی آیت کریمہ نازل ہوئی، اگر تم نے ارادہ کر لیا مشورہ کرو لوگوں سے، ایک سے چار سے مشورہ کرو، کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، مشورہ لینے کے بعد ارادہ کرو. صرف سوچ میں زندگی مت گزارو، اس عالم سے استخارہ، اس عالم سے استخارہ، اس عالم سے استخارہ، اس سے پوچھو، اس سے پوچھو، آدھی زندگی بھی کٹ جائے گی. اس کا قرآن کہتا ہے پیغمبر اسلام کو مشورہ کرو، جب تم نے ارادہ کر لیا نتیجہ تمہارے ہاتھ میں آ گیا، فائدہ اعظم کا تو طلب کرو اللہ. ارادہ کر لیا تو اللہ کو بھروسہ کرو، کیا بھروسہ کرو اللہ کا؟ ان اللہ یحب المتوکلین، پروردگار اللہ پر بھروسہ کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے. حرکت کرو، گھر میں بیٹھ کر بھروسہ نہیں کہ پروردگار دے دے، پروردگار دے دے، آواز قدرت آئی جب تک نکلو گے نہیں ملے گا. قانون ہے، قانون ہے، قانون کے خلاف کوئی بھی کام نہیں ہوگا. پر اللہ کہہ رہا دنیا محبت پر ہے، آخرت محبت پر ہے. اب اس سے اچھا جملہ میرے پاس نہیں ہے. پروردگار عالم نے نظام بنایا ہے دنیا کا محنت پر، آخرت کا نظام ہے محبت پر. جنت ملے گی تو علی کی محبت میں ملے گی، دشمنوں کو نہیں. لیکن دنیا میں ترقی چاہتے ہو تو محنت کرو. پروردگار میں تجھے بہت چاہتا ہوں، رسی کے دروازے کھول دے، آواز قدرت آئے گی. یہاں چاہے بھی محنت بھی کرو، جو محنت کرے گا وہ پائے گا، چاہے میں بھی ہوگا کافی. بعض لوگ کہتے ہیں کافر تو بہت ترقی کرتا ہے، مومن تو ترقی نہیں کرتے. اور مومن اس لیے ترقی نہیں کرتے ہیں، مومن نے محنت سے اپنے آپ کو الگ کر لیا. جب اپنے آپ کو محنت سے جوڑ دیتے تو نظام دنیا پر محنت پر رکھا ہے تمہیں دیا رہا ہوں. اور بھائی صاحب انسان علم ماں سا، دنیا کا نظام بھی محنت پر ہے. محنت کرتے چلے جاؤ ترقی ملتی چلے جائے. چاہے کسی کے گھر میں پیدا ہوا بچہ ہو، محنت کروا تو ترقی حاصل ہو. اور اعتماد کرے اللہ پر، محنت کرے، اور محنت کرنے کے بعد نکلے گھر سے اللہ پہ بھروسہ کرے. ہر نکلنے والا کامیاب نہیں ہوتا، ہر نکلنے والا کامیاب نہیں ہوتا. دیر سے نکل کر وقت پر پہنچنے کی دعا کبھی قبول نہیں ہوتی. سوا بجے مجلس سے سوا بجے گھر سے نکل رہے ہیں، اور وہ سوا بجے نکال پہنچا دے سکتا، ایسی دعا کبھی قبول نہیں ہوتی. وقت پر نکلو، ہر انسان جو وقت پر نکلتا ہے پہنچ جائے، اس کی کوئی ضمانت نہیں ہے. آج بجے جو نکلتا سوا بجے پہنچ جائے، اس کی کوئی ضمانت نہیں ہے. وہ کیا کرو؟ وقت پر نکلو پہنچنے کے لیے اللہ سے دعا کرو. کیا کرو؟ پروردگار تو پہنچا دے. اسی میں جو بھی نکلتا ہے، جو بھی کام کرتا ہے وہ کامیاب ہو جائے، یہ ضروری نہیں. کتنے لوگ ہیں کامیاب، محنت کرتے ہیں وہ منزل تک نہیں پہنچتے. اللہ پر اعتماد کریں، اللہ اجر اس دنیا میں یا اس دنیا میں ادا کرے. فإذا أذنت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين.
کس طرح میں محبوب پروردگار بنوں؟ آواز قدرت آئے گی محبوب پروردگار بننے کے لیے حرکت کرو اور اللہ پہ بھروسہ کرو. ہر کام میں اللہ پہ بھروسہ کرو, صرف مسلے پر آ کر اللہ پر بھروسہ نہیں, ہر کام میں. اللہ ہماری زندگی کے ہر لمحے اور منٹ سے جڑا ہوا, ہر زندگی کے ہر لمحے سے جڑا ہوا. گاڑی میں بیٹھنے سے لے کر پھر جاب سے واپس آنے تک میرا کام اللہ سے جڑا ہوا, جیسے کہ میری زندگی ایک لمحے کے توحید سے ہٹے گی تو ختم ہے. توحید سے ہٹنا نہیں چاہیے. تو ہم لوگ بعض جگہوں کو دلیلیں پیش کرتے ہیں کہ مولا کہنا کہ جب ہم تعریف کرتے ہیں فضائل بیان کرتے ہیں تو بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں, آپ لوگ جو علی کو بڑھا دیتے ہیں تو ہمیں یہی بڑھا دیتے ہیں کہ علی کی زندگی ہمیشہ اللہ سے جڑی رہی ہے. کوئی ایسا لمحہ بتائیے علی کا جو اللہ سے الگ ہوا ہو, ایک لمحہ. ارے جس کی ولادت اللہ کے گھر میں, شہادت اللہ کے گھر میں, اس کی مکمل زندگی اللہ کی. تو مل کے دعا کریں محمد والا, ہم علی کو کہتے ہیں علی کا لفظ اللہ کے ساتھ جڑا ہوا, لیکن جہاں بھی دیکھیں علی کو ہم ولی کہتے ہیں لیکن ولی کے ساتھ اللہ جڑا ہوا ہے. علی جو ولی اللہ, علی کو ہم وسیع کہتے ہیں وسیع کے ساتھ اللہ جڑا ہوا ہے. رسول اللہ علی جو وسیع ہو, وسیع ہو رسول اللہ. کوئی بھی ایسا کتاب علی کا بتاؤ جو اللہ کے ساتھ جڑا ہوا. حتیٰ ہم شیر بھی کہتے ہیں تو شیر خدا کے مکمل زندگی توحید کے ساتھ. اسے کہتے ہیں اعتماد, اسے کہتے ہیں اعتماد. اعتماد نہ ہو تو بندہ یہی تلواروں کے سامنے چین سے سو جاتا ہے. سونا پر اعتماد کی دلیل ہے. میدان جنگ میں پہلے تنہا جا کر کھڑے ہونا, دشمنوں کو مقابلہ کرنا, یہ مکمل اللہ پر اعتماد کی دلیل ہے. کہ بتانے والا وہ ہے. مولا تلوار دیجیے, کچھ آئے نہ کچھ میں مولا دیں کے میدان مولا تلوار دیجیے. اس نے کہا تو یہ روایت مولا کہنا سے مولا کہنا تو اس کے حوالے کر دی تلوار. اصحاب نے کہا مولا آپ نے تلوار اس کے حوالے کر دی, اب وہ مار دے گا آپ کو, آپ کو قتل کر دے گا. اب ڈیفینس کیسا کریں گے, اب اپنا کو بچائیں گے کیسے؟ مولا بھائی مسکرا کر فرمایا تم سمجھتے ہو تلوار بچاتی ہے, تلوار انسان کو نہیں بچاتی, اللہ بچاتا ہے. وہ چاہے تو بڑے سے بڑا اسلحہ بھی بیکار ہو سکتا ہے, بڑے سے بڑا اسلحہ. وہ چاہے تو ایک کبوتر کے انڈوں کے ذریعے سے آخری نبی کو بچا سکتا ہے, جس کی کوئی قیمت نہیں, جس کی کوئی حیثیت نہیں. وہ چاہے تو بچا سکتا ہے, اس پر بھروسہ کرو. تلوار بچاتی نہیں انسان, اسلحہ نہیں بچاتا. اب تک مسلمان ممالک نے ہی شروع کیا نا, بھی ڈر سے خوف کے ذریعے سے اسلحہ جمع کرنا شروع کر دیا. میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں مذاق میں کہ نیا پیسہ دے کر پرانا اسلحہ لے رہے ہیں. اپنی بینکوں کو پیسہ نکالا, لوگوں کی امانتیں پیسے ساری نکال کے دے رہے ہیں, اور ممالک کو جو لوگ اقتصادی حالات میں ڈوب رہے تھے ان کو نیا پیسہ دے دیا کہ تم زندہ رہو, ہم پرانا اسلحہ دے دو. علامہ اقبال کہتے ہیں افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر, ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ, دی ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہے ملت, ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ. دی ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہے ملت, ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ. اللہ کو پامر دیے مومن پہ بھروسہ, ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. ہاں جی کہا انہوں نے, بات ہوتے تو شاید اور کچھ شیر ہو جاتے ہیں. اللہ کو پامر دیے مومن پہ بھروسہ, ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. آپ اسلحہ جمع کر رہے ہیں, کس لیے اسلحہ جمع کر رہے ہیں؟ کوئی ملک, کوئی گروہ, کوئی آرگنائزیشن ہم پر حملہ سوچ کے جمع کر رہے ہیں. بھائی اگر ایمان ہے تو جمع کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جیسے رہبر نے کہا تھا نا, ہمیں اسلحہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے سب سے بڑا اسلحہ ہمارے پاس ہے وہ ایمان. اسلحہ ہو بھی تو چلانا بھی تو آئے, استعمال کرنے بھی تو آئے, میدان میں پائے جمع تو صحیح, تاکہ انسان مقابلہ کر سکے. اس کے لیے اعتماد چاہیے, اللہ بھروسہ چاہیے. جو بھروسہ کرتے ہیں تو پروردگار عالم نے قرآن مجید میں کہا کہ میں ان کو چاہنے لگتا ہوں, ان اللہ یحب المتوکلین. پروردگار بھروسہ کرنے والوں پر, اللہ پر بھروسہ کرے اپنی زندگی میں, انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. ایک لمحے کے لیے اپنے سارے کاموں کو اللہ کے حوالے کر کے دیکھیں. ہمارا دعا میں تاکید کی مواد تشریف فرمائے, اور شکریہ کیا بات ہے حوصلہ افزائی کے لیے ہمارا تاکید کی گئی ہے. دعا میں ہمیشہ دعا کرو الہی لا تکلنی
الى طرف عين ابدا. پروردگار ایک لمحے کے لیے بھی تو مجھے میرے حوالے نہ چھوڑ، میرے امور کو تو اپنے ہاتھوں میں لے لے، میں اور بھائی میری طاقت، میں اور میری جرات، اور میں مائر بھائی کیا، میں میری حیثیت کیا ہے؟ اگر میرے کاموں کو وہ اپنے ہاتھوں میں لے لیتا ہے تو اس کی زندگی آباد ہے، اس کی زندگی آباد ہے، وہ اپنی کمی سے نواز دیتا ہے. روز جمعہ کی آیت نہیں کہتے ہیں نا، روز جمعہ کی آیت میں پروردگار نے کہا صاحبان ایمان سے، جب مؤذن ندا دے تو تم اپنے کاروبار کو چھوڑ کر مسجد کی طرف آؤ. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فسعوا الى ذکر اللہ، اس کو آہستہ اور لائٹ ہاتھ لیں گے. یہ آیت کریمہ یہاں پر کبھی کبھی بہت علماء نے واجب قرار دیا ہے. اذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام یوم الجمعہ، نام بھی جمعہ، صرف ایک دن کا نام قرآن مجید میں آیا وہ جمعہ، بڑا احترام ہے اس کا. اپنے کاروبار کو چھوڑ آجا جمعہ کے دن مسجد کی طرف آؤ. اور ہو سکتا ہے انسان کے ذہن میں سوال پیدا ہو کہ ایک دن، ایک گھنٹے کے لیے میں دکان بند کر دوں، ایک گھنٹے کے لیے کاروبار چھوڑ دوں، میرے بزنس میں نقصان ہو جائے گا، میرے پیسوں میں نقصان ہو جائے گا. فوراً پروردگار عالم کا فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض، جب نماز ختم ہو تو زمین میں پھیلے، گھر مت جاؤ. تو چار کا کمانے کا اتنا ہی شوق ہے تو گھر مت جاؤ، جاؤ زمین میں پھیل جاؤ. کیا کرو پروردگار، کماؤ. فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض، زمین میں پھیل جاؤ، کماؤ. کیوں؟ کمانے میں کیا فائدہ ہوگا؟ پروردگار کہتا اب رب کا وہ دن قبل اللہ، اب اللہ کے فضل سے طلب کرو. تم نے ایک گھنٹہ اللہ کے لیے چھوڑ دیا، اب نماز کے بعد تجارت کے لیے جا رہے ہو، اب اللہ تمہارے ساتھ ہے. تم اکیلے تھے، اب نماز کے بعد جا رہے ہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے. اور جس تجارت میں، جس بزنس میں، جس کام میں اللہ ہمارے ساتھ ہو جاتا ہے، اس کے نفع کا کوئی اندازہ انسان کر ہی نہیں سکتا. پروردگار یہ نہیں کہا میں عدل سے دوں گا، پروردگار کہتا میں فضل سے دوں گا. اب تمہاری محنت پر اجر نہیں ملے گا، میری عطا اتنی زیادہ ہوگی، تمہاری محنت کم ہوگی، میری عطا زیادہ ہوگی. سلوات پڑھیے محمد و آل محمد. محنت انسان کی کمی، پروردگار کا عدل، اللہ کو اپنے حوالے ساتھ لے لیں. ساتھ لینے میں اعتماد ہے، ساتھ لینے میں انسان کے اندر ہمت پیدا ہو جاتی ہے، اللہ ان کو چاہنے لگتا ہے. تیسری قسم، چوتھی قسم جنہیں اللہ بہت پسند کرتا ہے، اس کی طرف میں اشارہ کرو زیادہ کا وقت نہ لو. چوتھی قسم جس میں اللہ بہت پسند کرتا ہے ان لوگوں کو، الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو لوگ اللہ کی راہ میں انفاق کرتے ہیں، کھلم کھلا بھی، چھپ کر بھی، پریشانیوں میں بھی، خوشی میں بھی، جو لوگ انفاق کرتے رہے ہیں خدا نے. الذین ينفقون، والذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ، الذین الغیظ، جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں. یہ صفات مومنین کی کہتے ہیں. بات کمیزوں نے اماموں کے جو گھروں میں کمیزیں کام کرنے والی تھی، وہ اس آیہ کریمہ کو پڑھتے تھے. جب ان سے کوئی خطا ہو جاتی تھی، اس خوف سے بھی کہیں مالک ان سے سزا نہ دے، ان سے کوئی جرمانہ ان پہ عائد نہ کرے، ہمیشہ یہ آیات آیا پڑھی کر پڑھا کرتی تھی. بہت بڑی، بہت خوبصورت آیہ کریمہ ہے. والکاظمین الغیظ، وہ لوگ جو اپنے غصے کو پی لیتے ہیں. والعافین عن الناس، وہ لوگ جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. غصے کو پینا ایک کمال ہے، دوسروں کو معاف کرنا ایک دوسرا کمال ہے. بعضوں کو تو غصے کو پی لیتے ہیں لیکن معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. لیکن فوراً پروردگار نے کہا صرف غصے کو پینے کا کافی نہیں ہے جب تک تم معاف نہیں کرو گے. غصے کو پیو اور پھر معاف کرو تو نتیجہ کیا ہے؟ یہ ساری صفتیں ان سے کون سی سزا ذرا غصے کو پی جاتے ہیں، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. واللہ یحب المحسنین، یہ لوگ محسنین میں شمار ہوں گے، نیک کام کرنے والوں میں شمار ہوں گے. پروردگار محسنین کو بہت چاہتا ہے، بہت پسند کرتا ہے، نیک کام کرنے والوں کو پروردگار بہت پسند کرتا ہے. محسنین کا لفظ استعمال کیا، ان احسان کرنے والوں کو. غصہ پینا بھی احسان ہے، دوسروں کو معاف کرنا بھی احسان ہے، راہ خدا میں انفاق کرنا بھی احسان ہے. اس میں ریٹرن میں کچھ بھی نہیں مل رہا ہے، بغیر ریٹرن میں کچھ بھی. میں غصہ پی جاؤں مجھے کیا ملے گا؟ آج کل کے زمانے میں غصہ پی جائے اور بزدل کرتے ہیں لوگ جی. ہو سکتا ہے غصہ پی جائے اور انتخاب لینے کی کوشش نہ کرے، لوگ یہ تو کمزور ہو گئے، اچھا ہوگا وہ بھاگ گئے. لیکن ریٹرن میں مجھے کچھ نہیں مل رہا، دوسروں کو معاف کر دو وہ کیا کریں گے میرے ساتھ؟ حتیٰ تعریف ہی نہیں کرتے آج کے لوگ، آج کے زمانے میں لوگ تعریف ہی نہیں کرتے. لوگوں کو بھی قدر کہاں ہے، اخبار کی قدر کہاں؟
معاف کرنے والے کی تعریف نہیں ہوتی ہے, بدلہ لینے والے کی چرچے ہر زبان پر ہوتے ہیں, معاف کرنے والے کے چرچے کہیں نہیں ہوتے, وہ انسان چھپا ہوتا ہے, کہیں نہیں ہوتا, ایسا تذکرہ نہیں ہے, لیکن پروردگار کہتا ہے تم نے غصے کو پی لیا, لوگوں کو معاف کر دیا, اللہ کی بارگاہ میں تو اجر ہے تمہارا, وہ اجر کیا ہے پروردگار, کیا دے گا تو جنت کوثر سلسبیل, پروردگار کہتا سب سے بڑا اجر میں دوں گا, میں تمہیں چھانے لگوں گا, میں تمہیں چھانے لگوں گا, اس سے بڑا اجر اور کیا چاہیے کہ اللہ ہمیں چاہنے لگے, واللہ یحب المحسنین, نیک کام کر کے دیکھتے ہیں اللہ نیک کام کرنے والوں کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کرتا, اجر المحسنین ہم ضائع نہیں کریں, یا تمہاری زندگی میں تمہیں دے دیں گے, اگر نہیں تو تمہارے بچوں کے حوالے, اگر دنیا میں نہیں تو آخرت میں تمہارے لیے اجر محفوظ ہے, یہ تسلی دینے والے بات ہی نہیں ہے, ہمیں تاریخ بھی دیکھا ہے جو انبیاء نے محنت کی, پروردگار عالم نے ان کی محنت کا صلہ انہیں اس دنیا میں دیا ہے, جو ان کے بچوں کو عطا کیا, یہ پھر آخرت میں ان کے لیے اجر محفوظ ہے, تو میں اللہ کا محبوب بننا چاہتا ہوں, چار چیزیں ہو گئی انشاءاللہ باقی کل کی مجلس میں اشارہ کریں گے, میں اللہ کا محبوب بننا چاہتا ہوں, کیا کرو, توبہ کرنے والا بن جاؤ, اعتراف خطا, اور دوسرے پاک و پاکیزہ اپنی زندگی کو بنا لو, اللہ یحب المتطہرین, جسم بھی پاک ہو روح بھی پاک ہو, تیسرے اللہ پر بھروسہ کرنے والا بن جاؤ, اور چوتھے میں محسن بن جاؤں, نیک کام کرنے والا بن جاؤ, اللہ کہتا ہے اللہ یحب المحسنین, نیک کام کرنے والوں کو ہم پہنچ جاتے ہیں, احسان کرتے ہیں, انفقون کاظمین الغیظ والعافین عن الناس, اس آئے کریمہ کی تفسیر اگر ہم جاننا چاہتے ہیں تو اس آئے کریمہ کو لے جائیں واقعی کربلا میں, انفقون فی السراء والضراء, جو راہ خدا میں انفاق کرتے ہیں, دنیا میں کوئی ایسا انسان ملے گا انفاق کرنے والا جیسے حسین نے انفاق کیا ہے, تھک جاتا ہے انسان کچھ دیتا ہے راہ خدا میں تو فوراً تھکاوٹ کا اظہار کرتا ہے, جس نے آخری لمحات تک قربانیوں پہ قربانیاں دیتا چلا گیا اس کا نام ہے حسین, جس نے قربانیوں پہ تھکاوٹ کا اظہار تک نہیں کیا, تو میں تھک چکا ہوں اللہ بس ہے کتنا امتحان, نہیں بلکہ یہ کہا پروردگار اور کیا چاہیے, اور کیا چاہیے, القادمین الغیظ, کیسے تانے نہیں دیں گے ظالموں نے, امام حسین نے پیغام پہنچایا ظالموں کو کہ حسین نماز پڑھنا چاہتا ہے, جنگ روک دے تو پتا ہے حسین بن نمیر نے کیا جملہ کہا تھا, نقل کفر کفر نہ باشا, کیا جملہ کہا حسین بن نمیر نے, اے حسین نعوذ باللہ تمہاری نماز قبول نہیں ہے, ایک جملہ ہی کافی ہے دشمن کے خلاف جنگ کرنے کے لیے, ایک ہی جملہ کافی ہے, ہم برداشت نہیں کرتے, ایک جملہ حسین کی زبان سے نہیں نکلا, ایسا حسین امام ہمیں کہاں ملے گا, صرف اتنا ہی نہیں العافین عن الناس, لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں, کس کو معاف کیا حسین نے, حور نے راہ امام کا راستہ روکنے والا حور, جب انہوں نے اپنا سر امام کے قدموں پر رکھا, امام نے اس سر کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگایا, حور جا میں نے بھی تجھے معاف کیا اور میرے اللہ نے بھی تجھے معاف کیا, والعافین عن الناس, اللہ یحب المحسنین, کیا یہ حسین اللہ کی بارگاہ میں اللہ کا پیارا نہیں ہے, جس نے ایک قرآنی صفات کو زندہ کیا دشت کربلا میں, قرآنی صفات کو زندہ کیا, یہ قرآنی انسان ہے, مکمل صفات کو زندہ کیا دشت کربلا میں, واللہ یحب المحسنین, اللہ حسین کو بہت چاہتا ہے, اور یار عالم نے کہا تم جتنی قربانی آتی ہے اس قربانیوں کے بدلے یہ کہ اب امام تیرے بچوں کے ظالموں نے دشت کربلا میں شہید کر دیا, علی اصغر کو شہید کیا, علی اکبر کو شہید کیا, لیکن محبت کا بدلہ یہ تو نے محبت اپنی دکھلا دی حسین, محب بن کر میں محبوب بن کر ہی تو اپنی ذمہ داری نبھاؤں, تیرے بچوں کو قتل کر دیا ظالموں نے, شہید کر دیا, لیکن میرا یہ وعدہ یہ ہے کہ اب امامت چلے گی تو تیرے نسل ہی سے چلے گی, اب امامت چلے گی تو حسین کی نسل سے چلے گی,
نو امام جو آئیں گے اب حسین کی مسجد سے آئیں گے. آج پردہ غائب میں ایک بچہ حسین کا پکار کر کہہ رہا ہے میری رگوں میں حسین کا خون ہے, میری رگوں میں حسین کا خون ہے. اور اس امام زین العابدین کو بچایا, اس کی حفاظت کی ولایت کے ذریعے سے, یہ تحفظ ولایت کے عنوان سے اگر کسی نے حفاظت کی ہے تو زین العابدین لے گئے. اس لیے علماء کرام جب بھی حسین کو یاد کرتے ہیں تو شخصیت حضرت زینب کو یاد کرتے ہیں, جلتے ہوئے قیام سے اپنی پشت پر بیمار کو اٹھا کر لانے والی شخصیت کا نام ہے زینب. سلام شہزادی آپ کے جرات پر, سلام ہو آپ کی طاقت پر, سلام ہو آپ کی عقیدت اور شجاعت پر. اپنی ماں کی طرح آپ نے زمانے کے ولی کو تنہا نہیں رہنے دیا. علی کے گلے میں رسن ڈال کر جب ظالم لے گئے تو شہنزادی نے کہا بیٹا حسن چلو 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 دربار چلتے ہیں. اپنا درد زہرا بھول گئی علی کی آزادی کے لیے, اپنا درد زینب بھول گئی سجاد کو بچانے کے لیے. بیمار کے بعد اپنی پشت پر اٹھا کر لے آئے. جب 11 محرم کو دیکھا کہاں کہاں بچایا زینب نے, بس دو واقعات کی طرف اشارہ کرو, آنکھوں سے آنسو جاری ہو, دعا کریں گے ہم آج جو زائرین کربلا میں جمع ہو رہا ہے ان کے تحفظ کے لیے, ان کی حفاظت کے لیے, اور لوگوں کی حفاظت کے لیے. ظالم طاق میں ہے, ظالم طاق میں ہے. ہمارے پاس سوائے دعاؤں کی اور کوئی چیز نہیں ہے. دعا بڑا اسلحہ ہے, بہت بڑا دعا بہت بڑا اسلحہ ہے. سلاح المومن دعا ہے. ہم دور ہیں ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں. چلتے ہوئے خیروں سے بچایا اس بیمار کو زینب نے. 11 محرم کو جب زینب نے دیکھا کہ کاروان کو اس جگہ سے گزارا جا رہا ہے جہاں پر شہداء کے لاشیں ہیں, ہاتھ کٹے ہوئے ہیں, انگلیاں کٹی ہوئی ہیں, جب زینب نے اس منظر کو دیکھا تو زینب نے درود بھیجا پیغمبر اسلام پر, صلی اللہ علیہ وسلم, یا رسول اللہ ھذا الحسین مرملن بالدماء مقطع ھذا مرسیا پڑا زینب کبرا نے, یا رسول اللہ آپ پر اللہ کا درود ہو سلام ہو, آئیے دیکھیے اس حسین کو جس کی انگلیاں کٹی ہوئی ہیں. جس کا بدن خون سے بھرا ہوا ہے, آئے یا رسول اللہ اس حسین کو دیکھیے. جب زینب نے مرثیہ پڑا تو ایک مرتبہ زینب کی نگاہ سید سجاد کے چہرے پر پڑی, چہرہ زرد ہو چکا تھا. زینب پڑی پڑی سید سجاد کو جھنجھوڑا, بیٹا تم یہ کیا کر رہے ہو؟ بیٹا مردوں میں سوا تمہارے کوئی ہمارا آسرا نہیں, بیٹا تم یہ کیا کر رہے ہو؟ تو سید سجاد نے سر کو اٹھایا, کبھی بھی اللہ جوان بیٹے کی یہ حالت نہ ہو تو کیا ہو؟ ارے جوان بیٹا زندہ ہے, باپ کا راجا, ارے مقتل میں دیر میں. یہاں زینب نے سید سجاد کو کیسے بچایا, سیدو سے اٹھا کر لائی تھی یہاں کیسے بچایا؟ زینب نے تسلی دی سید سجاد کو, بیٹا گھبراؤ نہیں, بیٹا گھبراؤ نہیں, حسین شہید ہے, اس نے راہ حق میں شہادت دی ہے, ارے اللہ اس کا نگہبان ہے, یہاں روزہ بنے گا, لوگ زیارت کے لیے آئے گے, اللہ اکبر. عالمان غیر معلم اللہ نے اپنے علم کے ذریعے سے سید سجاد کو تسلی دی. یہ مقام ہے جہاں پر زینب کبرا نے سید سجاد کو بچایا, اور دور میں یہ بڑا منظر ہے جہاں پر زینب نے سید سجاد کی حفاظت کی. وہ منظر بڑا عجیب تھا جہاں بیویوں کی طاقت جواب دے رہی تھی, وہ دربار یزید تھا, 700 کرسی نشی ہے. ارے سید سجاد سے گفتگو کے بعد جب وزیر نے حکم دیا کہ سید سجاد کو قتل کر دیا جائے تو زینب آگے بڑھی, کہا یزید میں نے وعدہ کیا ہے میں اپنے بھتیجے کی عبادت کروں گی, اگر سید سجاد پر حملہ کرنا ہے تو پہلے زینب کو قتل کر دے, اس کے بعد سجاد کو شہید کرنا. زینب سید سجاد کے آگے آئی اور کھڑی ہو گئی, پہلے مجھے شہید کر اور پھر سید سجاد کو. جب یزید نے حکم دیا کہ دونوں کو قتل کر دیا جائے تو ایک زینب آگے بڑھی اور پکار کر کہا یزید رک جا,
میں نے فاطمہ سے وعدہ کیا ہے تو کبھی میں فاطمہ کی میں اس کے بچوں کی عبادت کروں گی جب تک یہ پنسا شہید نہیں. اللہ اکبر, جب تک یہ پنسا شہید نہیں ہوگی اس وقت تک پر کوئی حملہ نہیں کرے گا. اور پنسا کے قتل کا حکم صادر ہوا جب مرتبہ پنسا کی نگاہ بس اگر دام کرے جملہ سنیا جا رہا ارے پنسا کی نگاہ اور حضرت کے غلامے پر پڑی جو یزید کے تخت کے قریب کھڑے ہوئے تھے اور للکارا ان کی غیرت کو. ارے تمہاری غیرت کو کیا ہوا, تمہارے ملک کی ایک خاتون پر حملہ ہو رہا ہے اور تم بھیج رہے ہو, کیا تم میرے ملک کے نہیں ہو؟ اب اسی غلامے نے نیام کی تلواریں نکال لی. اے یزید حکم محبت لے لے ورنہ دربار میں پوچھ بہ جائے گا. تب سائے دل میں رکیا مدینے کا نانا, ارے ہماری مرغا جانوں کے لیے رہ گئی, ارے مسلمانوں کے درمیان
رحمة الله على القوم الظالمين. سيعلم الذين أمنوا زبنا ينقلبون ينقلبون. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حملت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله أخذل مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى عليه بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. بطل
سلام كعبية دلها حسن جان سلام شام اما فلها حسن جان حسن جان حسن جان حسن جان حسن جانم حسین جانم حسین جانم سلام ای باب رحمت باب جنت سلام ای باب رحمت باب جنت سلام ای رهبر والا حسین جانم سلام ای میوه قلب پیامبر سلام ای میوه قلب پیامبر سلام ای زاده زهرا حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جان حسین جانم حسین جانم حسین جان تو باشم همیشه بلبم نام تو باشم همی گویم که ای مولا حسین جانم غمت را از دل و جان میپذیرم غمت را از دل و جان میپذیرم Saint John. میں شام اما فل ہو حسن جانا حسن جانا حسن جانا حسن جانا حسن جانا حسن جانا